الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما. من فطر صائما على مزغة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقى الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله کے رمضان کی تشریف آوری کی جو گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں جو ہیں وہ قریب پہنچ گئیں. جیسا کہ عرض کیا گیا چکا ہے کہ اس بات کو منع فرمایا گیا کہ رمضان شریف کے جو چاند ہے اس پر جھگڑا نہ کرنا چاہیے. اور یہ مسئلہ اتنا آسان ہے کہ چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھ لو، اور اگر چاند نظر نہیں آیا، اگر چاند نظر نہیں آیا تو روزہ نہیں ہے. آسان سی بات. اس لیے اگر مطلب صاف ہے، یعنی چاند کے نکلنے کی جو جگہ ہے جہاں سے چاند طلوع ہوتا ہے، اگر مطلب صاف ہے تو دو چار آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے. ایک بستی میں ایک لاکھ آدمی رہتے ہیں، और सिर्फ दो आदमी को चांद नजर आए तो ये अजीब सी बात है। और एक अजीब बात, यानी शरीयत के जो अहकाम हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता फरमाए हैं, अल्लाह ताला खालिक हैं। मसला यह है कि इसको कहा जाता है रूयते हिलाल, रूयते हिलाल, और रूयत के माने देखना है। हिलाल कहते हैं पहली तारीख के चांद को। और शरीयत का मसला यह है कि खुली हुई आंख से देखना, जिसको अंग्रेजी में विद नेकेड आई कहा जाता है। ये जो माहिरीन फलकियात हैं, चांद सितारों पर जो तहकीक किया करते हैं, हजरत वाला मेरे शेख, मेरे पीर मुर्शिद शेखुल अरब वल आजम कुतबुल आलम असल में माइक ज्यादा शोर इसलिए मचा रहा है कि पैसे नहीं दिए, ऐसे ही लगता है ना, जब पैसे नहीं मिले शोर मचाता है। तशरीफ रखे जनाब। तो मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये शेर पढ़ते थे कि तस्खीर महरो माह, तस्खीर महरो माह, मुबारक तुझे मगर, तस्खीर महरो माह, मुबारक तुझे मगर, दिल में अगर नहीं तो कहीं रोशनी नहीं। ये उन फलकियात के माहिरीन जो माहिर फलकियात और तहकीकात और रिसर्च करने वाले हजरात, जाओ उस्ताद जी को ले आओ। तो वो हजरात जो फलकियात पर, सैयारों पर, निजाम शमसी पर, सोलर सिस्टम पर, इन तमाम चीजों पर मेहनत करते हैं, लेकिन मखलूक पर मेहनत है, खालिक पर कोई मेहनत नहीं, उनके लिए ये शेर पढ़ते थे कि तस्खीर महरो माह, महर माने सूरज और माह माने चांद, तस्खीर महरो माह, मुबारक तुझे मगर, तूने मुसखर कर लिया सूरज और चांद को और हकीकत में मुसखर नहीं किया। दावे तस्खीर है, ये क्या है, दावे तस्खीर कि हमने सूरज और चांद को मुसखर कर लिया। लेकिन फरमाते कि चलो मान लो तुम्हारे दावे को हमने मान लिया कि तुम कहते हो कि हमने सूरज और चांद को मुसखर कर लिया, तो फरमाया कि तस्खीर महरुमा, मुबारक तुझे मगर, दिल में अगर नहीं तो कहीं रोशनी नहीं। इस सूरज और चांद की रोशनी से जो कि भीख है, अल्लाह ताला सूरज पर कुसूफ और चांद पर खुसूफ तारी फरमाते हैं, जिसको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कहा जाता है कि रोशनी होते हुए वो बेनूर हो जाता है एंड दिन के टाइम पे। اللہ تعالیٰ یہ تماشا دکھاتا ہے جس کو کسوف اور خسوف کہا جاتا ہے. کسوف شمس کاف سے کسوف یہ سورج پر ہوتا ہے اور خسوف یہ چاند پر ہوتا ہے. وخسف القمر, حافظ کے لیے یہ آیت کافی ہے یاد کرنا. اور اردو میں اس کو سورج اور چاند گرہن کہا جاتا ہے. اگر سورج گرہن ہے چاند گرہن ہے, اب روشنی ہوتے ہوئے بے روشنی ہو گئے, بے نور ہو گئے. ان روشنیوں کے پیچھے فرمایا کہ گئے لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق خالق شمس و قمر کو حاصل نہیں کیا, تو روشنیاں کیا ہیں؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, خالق شمس و قمر, خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے, خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے تو سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے. سورج اور چاند کے خالق مل گیا, بھیک دینے والا مل گیا تو وہ بھیک سے متاثر ہوگا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عجیب شریعت اللہ نے بنائی ہے, اتنی عجیب ہے کہ چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے کہ کھلی ہوئی آنکھ سے دیکھو. تو ماہر جو فلکیات ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی انسٹرومنٹ, کسی آلے کے آلے کار بنے, کسی آلے کے ذریعے سے دیکھیں نا, تو اب وہ چاند ہمیں تاخیر سے نظر آتا ہے, اور اگر کھلی ہوئی آنکھ سے دیکھیں تو وقت پر نظر آ جاتا ہے. عجیب بات ہے یہ. یہ ماہرین, آج کل تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, انٹرنیٹ پر دیکھ لے ساری ریسرچ. کیا کہتے ہیں کہ اگر کھلی ہوئی آنکھ سے چاند دیکھے نا تو جلدی نظر آ جاتا ہے, اور اگر کسی آلے انسٹرومنٹ کے ذریعے سے دیکھیں تو دیر سے نظر آتا ہے. اب اس کی کیا توجیہ ہے؟ سبحان اللہ. لیکن یہ ان سائنسدانوں کا مشاہدہ ہے, اور شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے 1400 سال پہلے سے بھی زیادہ اس وقت ہی بتا دیا کہ چاند آنکھوں سے دیکھنا ہے. اس کا نام رکھا رویت ہلال, آنکھ سے چاند کا دیکھنا, اور ہلال پہلے تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ لوگ چاند پر جھگڑا کریں گے, کوئی کہے گا پہلی کا ہے, کوئی کہے گا دوسری کا ہے, اس لیے منع کیا. بس جو ذمہ دار ہے ان کے حوالے کر دے, جو فیصلہ ہو. ان فضول باتوں میں پڑھ کر ابحاث کرنا, بحثیں کرنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے, اس لیے ان فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اتنا وقت تلاوت کر لے, اتنا وقت نماز پڑھ لے, اتنا وقت ذکر کر لے, اتنا وقت دعا مانگ لے. اگر ان سب کی ہمت نہیں ہے آرام کر لے. لیکن اس قسم کی فضول ابحاث سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کی سحری اور افطار سے متعلق ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ کو اس بات کی سیکھتے تھے کہ آسمان کو دیکھ کر کہ کب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور کب سورج ڈوب رہا ہے, یہ ان کو معلوم تھا اور اس پر محنت تھی, سب کو پتا تھا. اب تو میں بھی نہیں دیکھ سکتا, حقیقت بات ہے جو محنت نہیں کی اس پر، جس چیز پر محنت نہ کی جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم ختم ہو جاتا ہے. جیسے پہلے ابھی بھی بڈھے ہیں وہ کیلکولیٹر استعمال نہیں کرتے، وہی اپنا ایک ہی کم ایک، دو دونی چار، سات ستے انچاس، وہ اسی طرح اب تک حساب کتاب کرتے. کیلکولیٹر موبائل کچھ نہیں، وہ ابھی تک ویسے حساب کرتے. ہم لوگ کیلکولیٹر کے عادی ہو گئے، کیلکولیٹر ہم لوگوں نے تو ٹیبلز اور پہاڑے یاد کیے تھے تو پھر بھی کچھ آتا ہے. اب جو نسل آئی ہے وہ ٹیبل اور پہاڑوں کی بھی نہیں ہے، وہ تو پہاڑ پہ بھی نہیں چڑھ سکتی. تو جس علم پر محنت کی جاتی ہے قاعدہ یہ ہے کہ اس سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور جس پر محنت نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. باقی رہی یہ بات کہنا کہ جی ہم نے بڑی ترقی کر لی کہ 3G آ گیا ہمارے ملک میں، 3G یہ بیچارے 3G اب لے کر آئے ہیں، ہمارے ہاں تو G3 بہت زمانے سے چل رہی ہے، بلچہ G11 بھی ہے اور G18 تک چل رہی ہے. ایسے بھی آ گئے یہ بیچارے اب 3G لے کے آئے ہیں، وہ تو بہت پہلے لے آئے تھے. لیکن آپ ایک عجیب بات دیکھیں، جن لوگوں نے 3G کے نعرے لگائے ہیں، اشتہارات لگائے ہیں، ان تمام نعروں کا میں یہی بات ہے کہ فلم دیکھیں، اکثر یہی اشتہارات ہے نا، اسٹریمنگ، لائیو اسٹریمنگ، اور اپنی پسندیدہ فلمیں دیکھیں، جو بھی نعرے ہیں، یعنی گویا کہ 3G کا مقصد فلمیں دیکھنا ہے. تو لہذا اس کو ترقی کہا جائے گا؟ یقیناً یہ ترقی نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ سحری رفتار کو آسمان کو دیکھ کر بتاتے تھے، پھر علماء نے اس پر محنت کی، علم کی کمی ہوئی، لوگوں نے علم پہ محنت کرنا چھوڑ دی. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، انہوں نے نقشہ اوقات تحریر کر دی. اسی نقشہ اوقات کے مطابق سحری اور افطار کا نظام رکھے. اس بات کو چھیڑنے کا مقصد اس وجہ سے ہے کہ ہمارے یہ غلطیاں عام ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہوا کہ یہ غلطی صرف اس علاقے میں نہیں، شہر بھر میں ہی ہے، ملک میں بھی ہے. اور وہ غلطی یہ ہے کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہو جاتا ہے، ابھی باقی ہوتا ہے، فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی افطار کا وقت ہوا نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. اب ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے کہ اذان سے اذان تک، فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک روزہ ہے. تو بھائی صحیح چیز سیکھنی چاہیے، سہولت کی چیز ہے، نقشہ موجود ہے آپ کے پاس. اگر سحری میں وقت باقی ہے، بھلے 10 اذانیں ہوتی رہیں، آپ کو سحری کرنے کی اجازت ہے. اور اگر آپ کا وقت باقی نہیں ہے، اذان نہ ہو، آپ سحری نہیں کر سکتے. سیدھی سیدھی بات ہے نا، کوئی ٹیڑھی بات تو نہیں ہے، آسان بات ہے. وقت باقی ہے، آپ کو معلوم ہے، تحقق ہے، یقین ہے، بھائی ابھی تو گھڑی ہے، ابھی وقت باقی ہے، نقشہ دیکھ رہے ہیں. اذان کوئی دیتا ہے لاکھ دیتا رہے، اس کو سحری کر سکتا ہے، اور جب وقت ہو گیا اذان نہیں ہوئی، اب وہ سحری نہیں کر سکتا. لہذا روزے کا تعلق اذانوں سے نہیں ہے، وقت سے ہے. اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دے دی تو یہ تو خود گناہ ہے، درست نہیں ہے یہ. اس لیے مہربانی کر کے اس چیز پر ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیے، کیونکہ ہم اس کی وجہ سے اپنے روزے خراب نہ کریں. تھوڑی سی توجہ یہ کریں. ماشاءاللہ آپ تو ساری مٹھائی کھجلے والے, جلیبی اور سموسے والے اب نقشے بانٹتے پھرتے, نقشے ہی نقشے ہوتے, کمی نہیں ہے. اس میں اوقات دیکھے بس اس حساب سے اپنا معاملہ. ہاں سحری کا وقت ہے, احتیاط کرتا ہے 3 منٹ پہلے بند کر دے, تھوڑی اور احتیاط کرنی ہے 5 منٹ پہلے بند کر دے. اسی طرح سے افطار کا معاملہ ہے, وقت دیکھا اس نے, اذان نہیں ہوئی, وقت ہو گیا, وہ روزہ کھول لے, اس کے لیے اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وقت سے پہلے اذان ہو گئی تو یہ روزہ کھول نہیں سکتا. اس بات کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانی ہے. اذانوں پر کان لگائے ٹھیک ہے, لیکن ساتھ اپنی گھڑی کو دیکھتا رہے, ایسا نہ ہو کہ وہ وقت سے پہلے اذان دے دے اور جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جائے. ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا, علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت بہت ہی دیندار تھی, باکردار, نیک, اور تو اس کا ایک پڑوسی تھا, ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ تھا اور وہ بے شرم اور بے حیا جو ہے اسے جھانکتا تھا. اس عورت کو غیرت آئی, پھر اس نے بیچاری بچتی آخر شوہر کو شکایت کی, سمجھ میں نہیں آیا. اچھا وہ تھا بھی آدمی خلیفہ کی فوج میں, فوجی تھا, تو اس عورت نے اس نے ایک عجیب ترکیب کی. شوہر نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم پرچی لکھ کر بھیج دے, اسے بلا لو, فلاں وقت آ جائے. اور ادھر اسے کھڈا تیار کیا, جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا وہ کھڈا دروازے کے ساتھ ہی تھا, کھڈے میں دھکا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی, وہ اندر ہی گھٹ کے مر گیا. ادھر بادشاہ جو ہے, اب وہ اس کا امیروں میں سے تھا, عمرا میں سے تھا, اب بادشاہ منتظر کئی دن نہیں آیا, بھائی کیا ہوا, کہاں غائب ہو گیا, سمجھ میں نہیں آیا. تو بادشاہ بڑا ذہین تھا, غالباً خلیفہ معتزد باللہ تھا شاید, تو اس نے کیا کیا کہ جو مسجد کا مؤذن تھا نا اس کو بلوا لیا, اٹھوا لیا بادشاہ نے, اس کو رکھا. اب وہ مغرب سے پہلے ہی اٹھا لیا, وہ مغرب کی نماز بھی غائب, اثر عشاء میں بھی نہیں, عشاء کے بعد چھوڑا, اس کو کہا کہ دیکھو تم یوں کرنا, آج گھر جانا اور جو فجر کی اذان کا وقت ہے اسے 1 گھنٹہ پہلے ہی اذان دے دینا, وقت سے پہلے اذان دے دینا, اور جو شخص تمہارے پاس سب سے پہلے آئے نا بس وہ بتا دینا کون ہے. اب جناب اذان دے دی اس نے, بادشاہ کی بات مانی, اذان دے دی, سب سے پہلے یہی پہنچ گیا یہ جو قاتل تھا. اب جناب بادشاہ نے اٹھوا لیا. اچھا وہ آیا, اس نے پوچھا ارے میں تو آپ کے لیے بڑا پریشان تھا, آج تو میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا تھا اور پر لیکن آپ تھے ہی نہیں, میں بڑا پریشان تھا, خیریت کہاں چلے. اس نے کہا وہ بادشاہ نے اٹھوا لیا. کہا کوئی بات, کہا نہیں بس ایسے ہی, اصل میں آپریشن ہو رہا ہے نا تو اس لیے مجھے بھی اٹھا لیا. پوچھ گئے ان کیا انکوائری کے لیے. ادھر بادشاہ کو پتا چلا, اس نے بادشاہ نے اس آدمی کو بلوا لیا, اس نے بتا دیا. اب بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو, اب وہ دیکھا وہ اس کو لگا شریف آدمی ہے, اس نے کہا دیکھو سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے. تو وہ شریف آدمی تھا, اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری بیوی ایسے ایسے پریشان تھی, ایسی ایسی بات تھی, اور وہ شخص یہ کرتا تھا. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے واقعی, اس نے کہا واقعی ہم لوگ شریف لوگ ہیں. بس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، نہ میں نے کچھ سنا نہ تم نے کچھ سنا، بس جاؤ اپنا کام کرو. اچھا ہوا وہ موزی اپنے انجام کو پہنچا. یہ کہہ کر بادشاہ نے بس کہا بس قصہ ختم، نہ میں نے کچھ سنا نہ تم نے کچھ سنا، جاؤ اپنا کام کرو، بس رہو ہنسی خوشی. تو بہرحال روزے سے متعلق یہ بات عرض کر دی کہ مہربانی افطار اور سحر میں اوقات کا خیال رکھا جائے. اور ایک اہم بات وہ تراویح سے متعلق ہے. ہمارے یہاں ذوق یہ ہے کہ قرآن پاک جیسا بھی پڑھے اس کی فکر نہیں، بس یہ ہو کہ جلدی تراویح کہاں ختم ہوتی. کون مولوی صاحب آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھتے ہیں؟ حافظ جی، حافظ جی تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں. بڑی دیر کی مہربان، آتے آتے ادھر آ جائیں. آپ لوگ بھی ادھر آ جاؤ، جگہ ہے. السلام. تو اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ کون سے حافظ جی تراویح جلدی پڑھتے ہیں اس کے پیچھے تراویح پڑھی جائے. حالانکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان شریف میں قیام کیا، یعنی قیام سے مراد تراویح ہے، ایمان کی حالت میں مومن ہے. و احتسابا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شہزاد شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ احتساب کے ثواب کی لالچ میں، جلدی بھاگنے کی لالچ میں نہیں بلکہ ثواب کی لالچ، یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ میں تراویح پڑھوں گا اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے. تو فرماتے کہ غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اب یہ تراویح اتنا مبارک عمل ہے، اتنا مبارک عمل، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ جان چھڑانے والی بات. ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ جلدی پڑھنے والا ہو، اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ تین روزہ، چھ روزہ، دس روزہ، پندرہ روزہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر تراویح کی چھٹی. گویا کہ ابتدائے رمضان میں تھوڑی سی محنت کر لی، اور پھر رمضان کا جو، دیکھو ہر چیز کے پیک آورس ہوتے ہیں، پیک ٹائم ہوتا ہے، تو رمضان شریف کا جو پیک ٹائم ہے وہ تو آخری عشرہ ہے، اس لیے اس کی پہلے سے تیاری کرائی جا رہی ہے کہ رمضان شریف گزارتے گزارتے اس کے جو پیک ٹائم ہے، یعنی کمال رمضان جو ہے وہ تو آخری عشرہ ہے، اور یہ آخری عشرے ابتدائے رمضان میں عبادت کی اور آخری عشرے میں غائب ہو گیا، تو یہ تو کیا حال ہوا. اس لیے تراویح کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے، پورے رمضان شریف میں تراویح پڑھنا یہ بھی سنت موقعہ ہے، اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ سے اس کا ترک کرنا، یہ ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا.
دیکھو استاد جی کو جہاں سہولت ہو وہاں بٹھا دو،
ادھر تشریف لیں، ادھر تو پیچھے جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھو، سنو ادھر بیٹھو. تراویح کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے. یہ چند ضروری باتیں تھیں، اور اس میں ایک عبادت خاص ہے جو کہ جیسے ایک عبادت تو روزے کی عبادت ہے جو پورے سال نہیں ہو سکتی، یہ تو فرض ہے، نفل بھی روزہ تو رکھ سکتا ہے، اور ایک عبادت اس کی خاص ہے وہ ہے تراویح کی عبادت جو پورے سال نہیں ہے، اور تیسری جو عبادت اس کی خاص ہے وہ ہے اعتکاف کی۔ ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی عجیب سی بات ہو کہ زندگی گزر جائے ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے، ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں، کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ یہ سنت موقعہ علی الکفایہ تو ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا تو آسان ہے کہ سنت موقع ہے علی الکفایہ، یعنی کسی نے یہ سنت ادا کر لی سب کی طرف سے ہو گئی، لیکن ذرا عاشق کو سوچے کہ ثواب کمانے کا زمانہ، کہ اتنی بڑی عبادت جس کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخر رمضان شریف کا آخر 10 دنوں کا اعتکاف کیا، 2 کامل حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب، اور پھر ایسا شخص شب قدر سے محروم ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں فرمایا خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر، 83 ایئرس یعنی 83 سال 83 ایئرس اور 4 مہینے اس کی سے بہتر، 1000 مہینے اتنا بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اب کتنا زیادہ، یہ تو طلب پر ہے۔ تو تیسری خاص عبادت وہ جو ہے وہ اعتکاف کی ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ حدیث شریف جو میں نے پڑھی تھی، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ یزاد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، سارا سال پکوڑے سموسے دہی بڑے فروٹ چاٹ اور شربت نہیں پیتا، لیکن اس سال اور رمضان شریف آتا ہی فرماتے وہ ٹھوسا ٹھوس مچتی ہے کہ بس، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، ٹھوسا ٹھوس، چاہے سحری ہو کہ پورے سال کھجلا پھینی نہیں کھاتا اور سحری میں کھاتا ہے، وہ ٹھوسا ٹھوس مچتی، حضرت نے فرمایا کہ وہ ٹھوسا ٹھوس مچاتا ہے کہ سارا دن کھٹی ڈکارے لیتا رہتا ہے۔ تو رزق مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اب ایک فضیلت وہ ایسی ہے کہ گویا اب مومن کا رزق بڑھ گیا تو اس رزق کو اپنے تک محدود نہ رکھے۔ فرمایا کہ من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، روزے دار کو روزہ افطار کرانا۔ وعید کو رقبتی ہی من النار، اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا یہ نتیجہ ذریعہ ہے، روزے دار کو روزہ افطار کرانا۔ اور آگے عجیب تیسری فضیلت یہ کہ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ینتقص من اجر شیء، اور روزے دار کے روزے کا اجر اور ثواب ایسے ملے گا کہ روزے دار کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، سبحان اللہ۔ تو روزہ افطار کرانے پر 3 نعمتیں مل رہی ہیں، بیٹھ جائے شاباش، روزہ افطار کرانے پر 3 نعمتیں مل رہی ہیں، گناہوں کی معافی، آگ سے چھٹکارا، اور روزے دار کے روزے کے اجر کا ثواب۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر روزے دار کے روزے کا اجر مختلف ہوتا ہے، جو جتنا متقی اور تقوی سے رہنے والا ہوگا ظاہر بات ہے اس کا اجر بھی ویسا ہی ہوگا، اس کا اجر بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے دیکھ لے کہ کس کو روزہ افطار کرایا جائے، کیونکہ اب دیکھ لے جو نیک آدمی ہے اس کا اجر کیسا ہوگا، تو اس کو افطار کرانے والے کو اجر کیسا ملے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ لیس کلنا نجد ما یفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کرائیں۔ تو قربان جائیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ یعطی اللہ هذا ثوابا من فطر صائما علی مسقط لبن, ایک گھونٹ دودھ پلا دیا, ایک گھونٹ لسی کا پلا دیا, او تمرتن ایک کھجور کھلاتی, او شربت مما ایک گھونٹ پانی پلا دیا. گویا کہ یہ اجر اور ثواب اور یہ فضیلت, یہ اجر اور ثواب اور فضیلت ایک غریب آدمی بھی لے سکتا ہے, وہ کیوں محروم رہے؟ اب مان لو اس کے پاس ایک کھجور ہے, اب ایک ہی کھجور ہے, آپ نے فرمایا او تمرہ, اب ایک کھجور کھلا دے. اب وہ یہ کام کر لے کہ ایک کھجور, اب اس کو ایک روزے دار اور مل گیا, اس کے پاس ایک بھی کھجور نہیں ہے, آدھی ففٹی ففٹی کر لے اور ساتھ میں یہ بھی پڑھ لے پیار کا وعدہ ففٹی ففٹی, آدھا آدھا ففٹی ففٹی, ٹڑڑم پڑڑم, آدھی اس کو کھلا دے. اگر تین فقیر مل گئے, تین مسکین مل گئے, ایک کھجور اس کے پاس ہے اور باقیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کے چار حصے کر لے, وہ کھلا دے, انشاءاللہ تعالی اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا اس کو. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری بات ہے. پھر آگے مجید فرمائے کہ ومن اشبع صائما, اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا کہ چلو بھائی اس کو کنا کھلا دیں, یہ ہماری رمضان شریف ختم قرآن پاک کی سوغات ہے, کنا حلیم اینڈ بریانی وتھ کولڈ ڈرنک, یہ ختم قرآن پیکج ہے. یہ ختم قرآن پیکج کیا ہے؟ کنا حلیم اور بریانی وتھ کولڈ ڈرنک پلس چھوٹا سا ڈبہ. مٹھائی, یہ جو ہے وہ ختم قرآن کا پیکج بنایا. تو جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سقاہ اللہ من حوضی شربتن, کہ اللہ تعالی اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے, اور ایسا پانی کہ لا یسمعو حتی یدخل الجنہ, کہ اس کو جنت میں داخل ہونے تک اس سے پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے اندر, یہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانے والوں کے لیے فضیلت ہے. اس لیے فقیر عرض کیا کرتا ہے کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پلائیں گے, پانی عطا فرمائیں گے, وہ جہنم نہ جائے گا, کہ جہنم کی خاصیت تو پیاس لگانے کی ہے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ لا یزمعو حتی یدخل الجنہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے. سبحان اللہ, تو گویا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرانا اس کی بھی ایک فضیلت ہے, اس فضیلت کو بھی لوٹنے کی فکر اور کوشش کریں. آگے فرمائے کہ یہ وہ مہینہ ہے, وہ شہر اول رحمہ, جس کا اول عشرہ رحمت ہے, وہ اوسط مغفرہ, اور درمیانہ حصہ یہ مغفرت ہے, وہ آخر عتقم من النار, اور آخری عشرے کو جہنم سے خلاصی فرمایا. محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ
کیا آواز کم کیے گا,
اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گویا کہ تین درجے ہو گئے لوگوں کے. ایک تو وہ درجہ ہے لوگوں کا کہ جو رمضان شریف کی گھڑیاں شروع ہوتے ہی برکات رمضان شریف کو لوٹنے شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی تفصیل پہلے آ چکی کہ یہ وہ ہے کہ جس نے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا, کہ جس نے اس میں کوئی خیر کا کام, نفلی کام کیا, نیک کام کیا, تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کا درجہ. اور ومن ادا فریضۃ فیہ, جس نے اس میں فرض کیا کام کیا، فرض نماز ہے، فرض حقوق ہیں، تو کان کبن ادا سبعین فریضتن فی ما سوا، کہ اس نے جیسے 70 فرض غیر رمضان میں کیے، اتنا اجر بڑھ جاتا ہے. تو پتہ چلا لوٹنے کے زمانے رمضان شریف کی گھڑیاں اور وقت شروع ہوتے ہی اس نے رمضان شریف کو لوٹنا شروع کر دیا، اور وہ کیسے تیار ہو گیا. جیسے انسان جب تیاری کرتا ہے تو پہلے ہی غسل کر کے، کوئی مہمان بھی آتا ہے تو غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تیار ہو جاتا ہے. تو رمضان شریف کی تیاری یہ ہے کہ غسل کرے. کس سے غسل کرے؟ چشم ندامت، چشم ندامت برسائے اور ندامت کے آنسوؤں سے غسل کرے. اس چشم ندامت سے اشک ندامت بہائے، ندامت کے آنسو سے غسل کرے اور ندامت کے آنسو سے وضو کرے، یعنی اپنے گناہوں پر معافی مانگے اللہ تعالی سے. اب یہ تیار ہو گیا اور سنت کا عطر لگا لے. اب اس نے رمضان شریف کی تیاری پہلے ہی مہینے اول گھڑی سے اس نے تیاری شروع کر دی اور لوٹنا شروع کر دیا. اب یہ فرض نماز، نوافل نماز، قرآن پاک کی تلاوت، نیک اعمال، یہ تمام مزے لوٹ رہا ہے. اور مان لو اگر قلب متوجہ نہیں ہو رہا تو فرمایا کہ اول رحمہ، یہ رحمت ہے کہ جن کے دل تھوڑے سے، اب تین درجے ہو گئے نا، تین قسم کے لوگ، ایک تو اول ہے اس نے لینا شروع کر دیا، اب دوسرا وہ ہے کہ ابھی ذرا رغبت نہیں ہو رہی، کہ اچھا ابھی تو ٹائم پڑا ہے ابھی کرتے ہیں، لیکن گھڑیاں آتے ہی وہ اس نے بھی کمر کسی اور شروع کر دیا. یہ رحمت کا فیضان اس پر پڑا کہ عبادات نیک اعمال کے صدقے میں اس کو بھی اللہ تعالی کی رحمت مل گئی، اب وہ بھی نیک کام میں لگ گیا، اچھا بھائی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا جائے. اور ایک قسم وہ ہے کہ اب پورا پہلا عشرہ گزارا، ابھی بھی دل ذرا پرانا پاپی ہے نا، نفس جو ہے پرانا پاپی ہے، کیونکہ گناہ کا پاپا کھانے کی اس کو عادت ہے، اس لیے آپا کے پاپا پر چھاپا مارتا ہے، بد نظری کا ہے. اب اس رمضان شریف آیا تو دل میں یہ ہوا کہ صاف نظر کی حفاظت کرنی ہے، انٹرنیٹ نہیں دیکھنا، اور اپنے پروفائل پہ نئی پکچر اپلوڈ نہیں کرنی اور پرانی کو ڈیلیٹ کرنا. یعنی کتنی عجیب بات ہے، ایک آدمی چشمہ، دھوپ کا چشمہ پہن کر تصویر کھچوا کر اور اپنے پروفائل میں اس کو اپڈیٹ کر رہا ہے، تو اس کو کیا ملا؟ ذرا سوچنے کی بھی بات ہے نا کہ ملا کیا، کون سا انعام ملا، لیکن لعنت ضرور ملی. گناہ ہے گناہ، اور چھوٹا گناہ میں بھی نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے تصویر کا کھچوانا. اور پھر جو لوگ، اب بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود پروفائل پر تصویر نہیں لگاتے لیکن دوسرے لوگ تصویر لگاتے ہیں، اب ان کے پاس واٹس ایپ، وائبر یا دوسرے اس میں آتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اختیار میں نہیں ہے تصویر ہٹانا. اب اس کا گناہ، وہ جو دیکھنے کا گناہ ہے، وہ لگانے والے کو بھی مل رہا ہے. جیسے بعضے لوگ اپنے موبائلوں پر جب ان کو فون کریں تو کوئی گھنٹی کی جگہ کوئی میوزک یا کچھ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے، علماء نے تو قرآن پاک کی تلاوت اور نعت شریف لگانے کو بھی منع کیا، وہ بھی مت لگاؤ کیونکہ اکرام کے خلاف بے ادبی ہے یہ. چے جائے کہ میوزک اور کوئی گانا لگایا جائے. اب جس کو فون کر رہے ہیں وہ تو سن نہیں رہا، جو فون کر رہا ہے اس کو مفت میں مصیبت گلے لگی ہوئی ہے. پھر آگے سے کسی کو توجہ دلاؤ تو بڑی سادگی سے کہہ دیتے جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے، اب تو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کو درست کریں. چلو ٹھیک ہے، کبھی کسی سے غلطی سے لگ سکتا ہے تو اس کو اطلاع دے دی. جیسے کوئی صوفی صاحب ہو اور ان کے موبائل میں لگ جائے، اس کو اطلاع دے دے، جناب آپ کے موبائل میں ایسی ایسی تو ٹون لگی ہوئی ہے جس سے سب کی ٹیوننگ آؤٹ کر دی ہے، اور جلدی سے آپ ٹیوننگ ٹھیک کیجئے. تو قلب متوجہ ہوا تو گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عطا فرما دی. اور جو رمضان شریف کی اول گھڑی سے عبادتوں میں مشغول ہوا تو آخری درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے دل گویا بالکل سخت، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ متوجہ ہونے والے، تو ان کے لیے بھی رکھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو بھی آگ سے خلاصی عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ، مزے ہی مزے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے رحمتوں کے ساتھ مقدر فرمائے. آخری بات ہے کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جس نے اپنے مملوک، جیسے پہلے غلام باندھی ہوتے تھے آج کل ملازمین ہوتے ہیں، کے ساتھ تخفیف کی ان کے کام میں کہ چلو بھائی یہ روزے دار ہے. کل ایک مولوی صاحب کا فون آیا اور وہ شیخ الحدیث ہے، اس فقیر سے ان کو ایک نیک گمان ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو مشورے کے لیے فقیر کو فون کرتے ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایک ہمارے مولوی صاحب، ان کو کسی اور ان کے ساتھی مولوی صاحب نے کہا کہ ایک مزدور میرے پاس آیا. اس مزدور نے کہا کہ بھائی ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر مزدوری کریں گے تو کھانے کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اب روزے میں کیا کریں، کیا ہم روزہ نہ رکھیں؟ میں نے کہا دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو مضمون دل میں ڈالا، میں نے کہا دیکھو یہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خفف فیہ عن مملوکہ، کہ جس نے اپنے مملوک کے ساتھ تخفیف کی، کہ اگر ایک آدمی، اس کی تو مجبوری ہے مزدوری کرنا، وہ اس کی مجبوری ہے، اپنی غربت کی وجہ سے وہ مجبور ہے، لیکن شریعت کی تعلیم دیکھیے کہ اس کے مالک کو پابند کیا، اس کو ترغیب دی کہ دیکھو اگر تم اپنے مملوک کے ساتھ تخفیف کر لو کہ گرمی ہے، وہ بیچارہ روزے سے ہے، تم اس کے خیال کر لو، اس کے اوقات میں تخفیف کر دو، اس کے کام میں تخفیف کر دو. اور پہلے بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے، یزاد فی رزق المومن، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو مالک کو بھی بتا جا رہا ہے تیرا بھی رزق بڑھ جائے گا اگر تو تھوڑے وقت میں اس کو دے دے، تو وہ بیچارے کا روزہ آسان ہو جائے گا. اور دوسری بات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ترغیب دی اور دوسری ترغیب یہ بھی دی کہ من فطر صائما اور ومن اشبع صائما، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا چاہے ایک کھجور سے یا اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. تو میں نے کہا یہی وہ چیز ہے کہ گویا، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا وشار المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یعنی جو ایسے غریب غربا ہیں تم ان کے ساتھ ایک تو تخفیف بھی کرو اور تھوڑا سا ان کے ساتھ تم مدد بھی کرو ان کی، تاکہ ایک مہینے میں ان کو سہولت ملے اور وہ اپنے روزے کی عبادت کو سہولت کے ساتھ ادا کر سکے. بس میں نے اتنی سی بات، حدیث شریف دو تین پڑھی، چونکہ شیخ الحدیث تھے، وہ کہنے لگے الحمدللہ شرح صدر ہو گیا اور بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخلاص کی برکت سے ایسی بات زبان سے نکلوا دی جس سے آپ کو فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور رمضان شریف کی گھڑیوں کو مبارک فرمائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے شیخ کہ یہ تو لوٹ کا زمانہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے اور نیکیوں کا سیزن ہے. جیسے آم کا سیزن ہے نا بھائی. اور مزے کی بات بتاؤں، ایک برطانیہ کے ایک صاحب نے مجھے کہا، ایک برطانیہ میں رہنے والے ایک پاکستانی، ان صاحب نے مجھے کہا مولانا صاحب اس سال ہم نے پورے سیزن میں 2 کلو آم کھائے ہیں. سنا آپ نے، ہنسی آ رہی ہے نا؟ کیا کہا اس نے، اس سال ہم نے اس سیزن میں 2 کلو آم کھائے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں، وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کی کمی ہے، وجہ یہ بھی ہے، 10 پاؤنڈ کا اگر کلو آم ملے، 10 پاؤنڈ کا کلو تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً 1450-1500 کے قریب ہو گیا. تو 1400-1500 روپے کلو کا ایک کلو کا آم، ایک کلو آم کی قیمت کیا ہوئی؟ 1400-1500 روپے کلو. اور پھر وہ بھی بکنگ کرانی پڑتی ہے، فروٹ والے سے کہنا پڑتا ہے بھائی پاکستان سے چونسا آم آئے نا، کون سا آم؟ چونسا آم، تو ہمارے لیے بھی رکھنا. تو اس نے بڑے فخر سے کہا اس سال ہم نے 2 کلو آم کھائے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، ہمارے یہاں ایک وقت پہ، ہمارے یہاں دسترخوان پہ ایک آدمی 2 کلو سے زیادہ کھا جاتا ہے. کیوں جناب؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نعمت ہے. دیکھو تو آم کا جیسے سیزن ہے نا، ایسے ہی نیکیوں کا بھی سیزن ہے. آم رغبت سے کھاتے ہیں، اسی طرح نیکیاں بھی رغبت سے کھائیں. آم کا مزہ ختم ہو جائے گا، لیکن نیکی کا مزہ یہ جنت تک ملتا رہے گا، اس کے مزے وہاں بھی ملیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى وسلم. یا اللہ اپنا فضل فرما، خیر و عافیت فرما، گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم سے رمضان شریف کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اول گھڑی اول وقت سے اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو عطا فرما. خاص فضل و مہربانی ہم سب پر فرما. یا اللہ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے بڑے میں جو بیمار، ہم سب کو بھی صحت عطا فرما. رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنا. اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا قرب، قرب خاص ہم سب کو عطا فرما. سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے. سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ تعالی رمضان شریف کے جو مسائل ہیں، چاہے جانی، مالی، قولی عبادتیں ہیں، یا اللہ ان سب میں خوب ذوق و شوق اور زیادتی کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کو ہمارے لیے خیر و برکت، مغفرت کا ذریعہ اور تقویٰ کا ذریعہ بنا، اپنی دوستی کا ذریعہ بنا. ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں امن قائم فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مظلوم کی مدد فرما، ظالم کو اس کو ظلم سے باز فرما. یا اللہ جو لوگ پورے ملک میں کسی قسم کی آفت، پریشانی، مصیبت میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو عافیت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں سب سے بڑھ کر عافیت تو یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ اور نافرمانی چھوڑ کر آپ کے فرما بردار بن جائیں. ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجیے. دعاؤں کو اپنے حق کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے. ہمارے گھر والوں اولاد کے حق میں قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم رحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.